الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد اللهم صل واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سیما بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفدا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ و رسولہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد مومنین اکرام انحرافات کے حوالے سے کل جس گفتگو کا آغاز کیا تھا پروردگار عالم کے لطف و کرم سے آج ہم اپنے دوسرے اور آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں کل بھی گفتگو تشنہ رہی اور انشاءاللہ آج کوشش کریں گے یہ کل کے ہی گفتگو کو ادامہ دیتے ہوئے جاری رکھتے ہوئے کچھ مطالب کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں کل کی گفتگو میں ہم ولایت پر آ کر رکے تھے کہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام و ولایت ائمہ معصومین علیہ السلام کہ جو ولایت لازم و واجب ہے وہ ولایت کہ جس کے بغیر ہمارے اعمال قبول نہیں وہ ولایت کہ جو اعمال کی قبولیت کی سند ہے اس ولایت کو بھی مجھے اور آپ کو اس انداز سے اختیار کرنا ہے جس انداز سے اولیاء خدا کا حکم ہے یعنی جس انداز سے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بتایا ہے اسی انداز سے مجھے اور آپ کو ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو لینا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ولایت کے حوالے سے شاید یہ وہ ٹاپک ہے کہ جو سب سے زیادہ ہماری محافل و مجالس کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے یعنی اگر ذکر کیا جائے کہ کون سا موضوع آپ نے سب سے زیادہ سنا ہوگا تو جس طرح ائمہ معصومین علیہ السلام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہم نے سب سے زیادہ سنا ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہم نے سب سے زیادہ سنا ہے اسی طریقے سے دینی موضوعات میں اگر کسی موضوع کو ہم نے بہت زیادہ سماعت کیا ہے تو وہ ولایت کا موضوع ہے لیکن وہ ولایت کا موضوع بیان ضرور ہوتا ہے بیان ہو رہا ہے اچھے انداز سے بھی بیان ہو رہا ہے لیکن ابھی تک ہم اس کی حقیقت کو اس انداز سے شاید من حیث القوم درک نہیں کر سکیں کہ ولایت کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں لہذا انحراف کے حوالے سے جب ہم اس پر بات کریں گے کہ ولایت امیر المومنین و ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب شیطان ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے تو موضوع کو یکسر تبدیل نہیں کرتا موضوع وہی رکھتا ہے اشتہار وہی ہوتا ہے لیکن اندر جو چیز ہوتی ہے وہ جدا ہوتی ہے لہذا یہ انحراف ہے کہ مثلا میں آپ کو آپ مجھ سے پانی مانگیں میں آپ کو پانی کی شکل کی کوئی چیز دوں مگر وہ پانی نہ ہو تو کیا آپ کی ڈیمانڈ پوری ہوگی کیا آپ کی آپ یہ توقع کریں گے نا کہ آپ سے جب آپ جب پانی طلب کر رہے ہیں تو میں آپ کو پانی دوں اس کے علاوہ میں اگر کوئی چیز سفید رنگ کی آپ کو دے دوں ٹرانسپیرنٹ شکل میں کوئی چیز دے دوں تو آپ کہیں گے جناب یہ پانی نہیں ہے اسی طریقے سے ولایت کے حوالے سے بھی جب ہم بات کریں تو ولایت کے معنی مجھے اور آپ کو سمجھ میں آنے چاہیے کہ حکومت اہل بیت اور یہ حکومت اہل بیت میں اور آپ مسلسل ماہ رمضان میں اپنی دعاؤں کے اندر پروردگار سے یہی طلب کر رہے ہیں اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ اے اللہ ہم اس کریم حکومت کی تیری جانب رغبت رکھتے ہیں لہذا اس رغبت کو میں اور آپ کیوں کر رہے ہیں اس لیے اس رغبت کو میں اور آپ اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں کہ حق معصومین علیہ السلام کا تھا کہ لوگوں پر حکومت کریں کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کو حاکم قرار دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے حاکم تھے اسی انداز سے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام بھی حاکم تھے لیکن کل کی گفتگو میں ہم نے فقط اس جانب اشارہ کیا تھا کہ پھر ہم دیکھیں کہ کتنی حکومت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہم پر ہے ہمارے معاشرے پر ہے ہمارے گھروں پر ہے حتیٰ ہمارے وہ ایام کے جو دینی ایام کہلاتے ہیں مثلا ماہ رمضان ماہ مبارک رمضان اس میں کتنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کے ہم لوگ تابع ہیں کیا ہم اپنے سحر و افطار کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعاؤں کے ساتھ گزارتے ہیں یا سحر و افطار کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے برخلاف گزارتے ہیں انحراف کے حوالے سے تذکراً و تیمناً پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے چند ایک جملات اسی سحر و افطار معصومین علیہ السلام کی ان دعاؤں کی جانب توجہ کرتے ہوئے اور پھر ہم اپنے طرز عمل کو دیکھتے ہیں. مثلا ہم میں سے اکثر افراد سحر و افطار مفاتیح الجنان کھول کر بیٹھتے ہیں کہ سحری کے وقت اور افطاری کے وقت خدا 100,000 لوگوں کو کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو ان کو آتش جہنم سے نجات دیتا ہے. اس وقت ہمارا ہم و غم نجات پانا ہوتا ہے یا ہمارا ہم و غم کچھ اور ہوتا ہے؟ کیونکہ پھر موضوع کچھ اور ہے, مطالب کچھ اور ہیں. کھل کر بات کرتا ہوں, سحر و افطار کی ٹرانسمیشن جو ہمارے ملک کے اندر پخش کی جاتی ہیں, نشر کی جاتی ہیں, اس میں موضوع سحر ہی ٹرانسمیشن ہے, موضوع افطار ٹرانسمیشن ہے, لیکن اندر کیا ہے؟ آیا کچھ سنخیت ہے, کوئی مطابقت ہے دین کے ساتھ؟ یعنی ماہ رمضان میں معصومین یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا سے مانگو, ہماری قوم پس لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے. قوم سے مراد پوری امت مسلمہ, نہ مکتب تشیع, پوری امت, پوری ملت پاکستان. بعض ایسے افراد سے کچھ چیزوں کی تمنا کری, مادی چیزوں کی. یعنی ماہ رمضان وہ خصوصی ایام ہیں کہ جس کے بارے میں روایت میں وارد ہوا کہ اگر ان ایام میں خدا نخواستہ کوئی اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے, صرف ایک چانس اس کو ملے گا کہ وہ عرفہ میں حاضر ہو. اب آپ بتائیے, عرفہ میں, عرفات کے میدان میں حاضر ہونا سب کے لیے ممکن ہے؟ سب کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ توفیق ہمیں مل چکی ہے کہ ماہ رمضان آ چکا ہے, اس ماہ رمضان سے ہم بہترین استفادہ کرتے ہوئے اپنے اعمال کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ڈالیں. اور واقعاً یہ ماہ رمضان نعمت عظمیٰ ہے, بہت بڑی نعمت ہے. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, لعلکم تتقون, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, شاید کہ تم تقوی اختیار کرو اس روزے کی وجہ سے, شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. بس یہ کیسے روزہ مجھے اور آپ کو متقی بنائے گا؟ دیکھیں, خدا نے ہمارے اندر سے ہمیں جھنجھوڑا ہے. یہ آیت ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے, ہمیں ہلانے کے لیے کافی ہے. کس طریقے سے؟ ماہ رمضان ہے, افطار آپ کے سامنے ہے, آپ نے اپنی حلال کمائی سے اپنی من پسند چیزیں تیار کروائی ہیں. 2 منٹ پہلے میں آپ سے کہوں کہ اگر روزہ کھول لیجئے, آپ کیا کہیں گے؟ آغا ابھی ٹائم نہیں ہوا. میں کہوں گا کیا مسئلہ ہے, حلال چیزیں آپ کے سامنے, آپ نے حلال کمائی سے تہیا کی ہیں ساری چیزیں. آپ کہیں گے حلال تو ہیں مگر اس وقت میرے لیے حرام ہیں. کیوں حرام ہیں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ ابھی حالت روزہ میں کوئی چیز آمدن کھاؤں, لہٰذا لاکھ حلال صحیح لیکن اس وقت میں نہیں کھاؤں گا. خدا ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے اس روزے کے ذریعے؟ لعلکم تتقون, خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی ہم نے رکھی ہے, اتنی ہم نے تمہارے اندر قوت رکھی ہے کہ تم ہمارے کہنے پر بعض حلال چیزوں کو بھی چھوڑ سکتے ہو, تو کیا حرام کو نہیں چھوڑ سکتے؟ لعلکم تتقون, اس کو میں اور آپ سمجھے. لیکن ہماری اٹینشنز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے سحری کے نام پر ہی, افطاری کے نام پر ہی, ماہ مبارک کے نام پر ہی, یعنی پورا ایک ماحول تبدیل ہو چکا ہے. اس طریقے سے ماحول میں تبدیلی آئی ہے کہ اب فرد فرد مفاتیح میں ابو حمزہ سمالی کے بجائے, دعائے افتتاح کے بجائے ایک قرآن کی آیت کو پڑھنا پورے قرآن کے ختم کا ثواب رکھتا ہے, اس قرآن کی تلاوت کے بجائے اکثر افراد ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر چینلز کو چینج کر کے سحر و افطاری کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں. اچھا, جو کچھ اس میں آ رہا ہے ماہ رمضان کے عنوان سے آ رہا ہے, ماہ رمضان کے عنوان سے آ رہا ہے. ممکن ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوال چل رہا ہو کہ جناب مولانا صاحب کو کیسے پتا؟ تو مولانا صاحب بھی کوئی جوپیٹر سے تھوڑی آئے ہیں, یہیں پہ رہنے والے ہیں, اسی معاشرے میں رہتے ہیں. لہٰذا سب خاندان میں مختلف لوگوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے سحری کے نام پر, افطاری کے نام پر, ماہ رمضان کے نام پر عنوان بہت مقدس ہے. کتنا مقدس عنوان ہے ماہ رمضان, سحری, افطاری, لیکن انحراف کا شکار ہو گیا. اب جب یہ انحراف کا شکار ہوا ہے, اچانک ایسا ہی ہو گیا؟ اچانک تو نہیں ہوا, اچانک تو نہیں ہوا, آہستہ آہستہ تبدیل ہوا ہے. کبھی بھی جب بھی انحراف شروع ہوگا, شروع میں بہت آہستہ آواز ہوگی, بعد میں آواز بلند ہونا شروع ہوتی ہے. آپ یہاں پر جو بچے, جو جوانان جیومیٹری وغیرہ سے واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے, آپ یہاں پر ایک لکیر کھینچیے اور اس کے بالکل مد مقابل ہلکی سی ترچی ایک لکیر کھینچیے, اس لکیر کو مستقیماً سیدھے آگے بڑھاتے رہیے, وہ جو ہلکی سی ترچی لکیر کھینچی تھی اس کو بھی آپ آگے بڑھاتے رہیے, آخر میں جا کر دونوں کے درمیان بہت زیادہ فرق ہو جائے گا. کیوں فرق ہو جائے گا؟ اس لیے فرق ہوگا, ابتدا میں تو بہت معمولی سا فرق تھا, لیکن جب آپ انتہا میں پہنچیں گے تو وہاں سے پھر اس کو جوڑنا ناممکن ہو جائے گا. لہٰذا معاملات انحرافات کے اسی طریقے سے ہوتے ہیں, شروع میں بہت معمولی طریقے سے غیر محسوس انداز سے کہ انسان کو احساس بھی نہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا، بہت ہی غیر معمولی انداز سے ہمیں غیر محسوس طریقے سے ہمیں ڈسٹریکٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اس راہ پر چل نکلتے ہیں۔ خوارج کی کل میں نے آپ کو مثال دی تھی، عبادت کرنے والے تھے، سجدوں پہ سجدے کرنے والے تھے، قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، مگر شیطان نے ان کو کس کے ذریعے گمراہ کیا؟ کثرت سجود سے ان کو گمراہ کیا۔ کس کے ذریعے گمراہ کیا؟ کثرت صوم و صلاۃ سے ان کو گمراہ کیا، کثرت تلاوت قرآن سے ان کو گمراہ کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے صحابی سے یہی کہا تھا، اور یہ سارے معاملات میرے اور آپ کے سامنے بالکل واضح ہیں۔ دیکھیں فرق کیا ہے، بعض دفعہ ہم جب تقابل کرتے ہیں اور ہمارے جوانان تقابل کرتے ہیں، مثلا ان سے عام میں سے بہت سے لوگوں نے کہا ہوگا کہ جناب نماز پڑھیں، تو جواب آتا ہے کہ نماز تو یزیدی لشکر میں بھی تھی۔ آتا ہے یا نہیں آتا یہ جواب؟ سننے میں آیا، یہ جواب نہیں آیا، یقیناً آیا ہوگا، نماز تو وہاں بھی تھی۔ تو میں سوال کیا کرتا ہوں جوانوں سے، کیا جو وہاں تھی وہ نماز تھی؟ جو وہاں تھی کیا وہ نماز تھی؟ نماز نہیں تھی۔ خوارج جو کر رہے تھے کیا وہ واقعی سجدے خدا کو تھے؟ ہر جھکنے والا سر سجدے میں نہیں ہوتا، ہر جھکنے والا سر سجدے پہ نہیں ہوتا۔ لہذا سجدہ اگر کوئی خدا کو کرنا کسی کو سیکھنا ہے تو آئے امیر المومنین سے سیکھے، آئے امام معصومین علیہ السلام سے سیکھے، امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے مشہور و معروف واقعہ کہ جب امام سے آ کر ایک صوفی نے یہ کہا، جب امام کھیتوں میں کام کر رہے تھے، کہا کہ محمد ابن علی اگر آپ اس حالت میں، امام باقر علیہ السلام کو کہا، اے محمد ابن علی اگر آپ اس حالت میں آپ کی جان، آپ کی روح پرواز کر جائے تو اپنے خدا سے کیسے ملاقات کریں گے؟ امام نے کہا کہ میں اپنے خدا سے اس انداز سے ملاقات کروں گا کہ گویا اس کی عبادت کرتے ہوئے مجھے موت آئی ہے۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ امام رزق حلال کما رہے تھے، ایک کنسیپٹ بنتا جا رہا تھا کہ عابد وہی کہ جو فقط و فقط سجدوں میں گرا رہے، عابد وہی جو فقط و فقط دعا اور اذکار کرتا رہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اسی انداز سے کہا کہ جب مولانا نے پوچھا کہ کچھ لوگ مسجد کے اندر موجود ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، جاتے ہی نہیں ہیں، تو امیر المومنین نے کہا کہ ان کے گھر والوں کا خرچہ کون کرتا ہے، کون پورا کرتا ہے؟ کہا کہ وہ خرچہ تو ہم اٹھاتے ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ اس شہر کے اندر جو پھرنے والے وہ نجس العین حیوان کا امام نے نام لیا، اس سے بدتر ہیں یہ لوگ۔ کیونکہ مولا بتا رہے عبادت کیا ہے، عبادت فقط نماز کا نام نہیں، نماز عبادت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ضرور، لیکن آئمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ جامع ہے، کامل ہے۔ صرف ماہ رمضان میں ہم مومن بن جائیں، صرف ایام عزا میں ہم مومن بن جائیں، صرف ماہ رمضان میں علی والے بن جائیں، صرف محرم میں ہم حسین والے بن جائیں، اس لیے معصومین علیہ السلام نے اتنی قربانیاں نہیں دیں۔ معصومین چاہتے کہ ہم پورے سال انہی کی راہ پر چلیں، پورے سال ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ پر چلیں۔ تو عزیزان محترم، انحراف شروع چھوٹے پیمانے سے ہوتا ہے، آخر میں جا کر اس کو ملانا، اس کو ختم کرنا، اس کو مٹانا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے پھر بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ کربلا کا واقعہ کس بات کا نتیجہ تھا؟ یہ جو علامہ مجلسی نے کہا ہے قتل الحسین فی السقیفہ، حسین سقیفہ میں قتل کر دیے گئے، کس انحراف کا نتیجہ تھا کربلا؟ کیا یزید اچانک آ گیا تھا، یا یزید ایک سسٹم کا حصہ تھا کہ جس سسٹم کی وجہ سے یزید جیسا آیا ہے؟ معاملہ کیا ہوا تھا؟ کیونکہ ہم کربلا کو بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، اس لیے کربلا کے ذریعے میں اور آپ سمجھیں کیسا انحراف ہوا تھا شروع، کہ جس کے لیے سیدہ سلام اللہ علیہا گئی تھیں، جس کے لیے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی خطبات موجود ہیں، جس کے لیے امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے احتجاجات موجود ہیں، پھر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ کام کیا کہ اس میں ایسی قربانی دینی پڑی، ایسی قربانی دینی پڑی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ جب ہم میں اور آپ کہتے ہیں کہ مثال نہیں ملتی، اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ 72 افراد تھے، بروایت دیگر 100 یا اس سے کچھ زیادہ، کیا اس سے زیادہ زیادہ افراد مختلف جگہوں پہ شہید نہیں ہوئے؟ ہوئے ہوں گے، یقیناً ہوئے ہوں گے، بھوک و پیاس کی سختیاں بھی شاید برداشت کی ہوں، لیکن آپ بتائیے کہ حسین ابن علی سے زیادہ مقدس کوئی شخصیت ہے جس کو اس ظلم و جور کے ساتھ شہید کیا جائے؟ نہ صرف یہ کہ شہید کیا جائے، اس کے لاشے کو پامال کیا جائے، نہ صرف یہ کہ لاشے کو پامال کیا جائے, اس کا سر کشبہ کشا پھرایا جائے, نہ صرف یہ کہ سر پھرایا جائے بنات بنی ہاشم, بنات رسول اللہ کو بے چادر کچھ بازاروں میں پھرایا جائے. یہ معاملہ تجزیہ و تحلیل والے, ہم اس کو ہنگامے گریہ مصائب میں مصیبت کی روایت سنتے ہوئے صرف رونے کے اوپر توجہ کرتے ہوئے اس کے حقائق کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. عزیزان محترم, یہ انحراف تھا کہ جس کے خلاف سیدہ نے آواز اٹھائی تھی, جو کربلا میں جا کر اتنا بڑھ گیا تھا کہ رسول اللہ کی بیٹیاں جہاں سے گزر رہی تھیں وہاں ان کا استقبال پتھروں سے ہو رہا تھا. جب انحراف ہو تو اسی طریقے کے حالات سامنے آتے ہیں. یہ انحرافات کا نتیجہ تھا. کربلا میں جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انحراف کو پہچنوانے کے لیے قربانی دی, معمولی قربانی نہیں تھی, بہت عظیم قربانی تھی. 6 مہینے کا بچہ اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آغوش میں شہید ہونا اس کا برداشت کیا, لیکن دنیا کے سامنے اس انحراف کو کھول کر رکھ دیا. اسی لیے تو کہا علامہ مجلسی نے قتل الحسین فی الثقیفہ. لہذا انحراف شروع میں بہت بہت معمولی سا لگتا ہے, میرا مزاج نہیں ہے, میری طبیعت نہیں ہے اس طریقے کی, اور نہ ہی اس طریقے کی باتیں مناسب ہیں. صرف ایک مثال کے لیے میں آپ کی اذان کو قریب لانے کے لیے اس طرف جا رہا ہوں اور یہاں پر مثال دے رہا ہوں. دیکھیں, آپ اس وقت امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہر کام جو خلوص کے ساتھ ہو, جب بھی خلوص کے ساتھ ہو رہا ہو تو وہ مستحسن ہو. نہیں, ایسا نہیں ہے. صرف خلوص کافی نہیں ہے قربت خدا کے لیے. قربت خدا کے لیے تعلیمات خدا پر عمل کرتے ہوئے خلوص کے ساتھ عمل انجام دیا جائے, یہ اہم مرحلہ ہے. مثلا میں اور آپ اس وقت یہاں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں, چند ایک افراد یہاں موجود ہیں, خواران موجود ہیں, کچھ دیر آنے میں مجھے تاخیر ہوئی, آپ نے انتظار کیا. یہ ساری تکلیفیں, یہ ساری صعوبتیں گھر میں آپ آرام کر سکتے تھے, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے برادران اہل سنت سے فقہی اختلاف ہو سکتا ہے, علمی اختلاف ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تراویح پر ایک اختلاف ہے, اور وہ اختلاف کیا ہے؟ وہ اختلاف یہ ہے کہ ہم مستحب نمازوں کو, عیدین کے علاوہ ہم مستحب نماز جماعت کے ساتھ نہیں انجام دیتے. جماعت کے موضوع پر اختلاف ہے. اچھا, وہ کیا کوئی کام غلط کام ہو رہا ہے کیا؟ اگر آپ سوال کریں اپنے آپ سے, کیا وہ غلط کر رہے ہیں؟ خلوص سے نہیں کر رہے؟ 3-3 گھنٹے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہے. آپ جا کر دیکھیں مفاتی میں 1000 رکعت نماز ہمیں بھی پڑھنے کا حکم ملتا ہے. پورے ماہ رمضان میں 1000 رکعت نماز, 100-100 رکعت ان شبۂ قدر میں, اور اس کے علاوہ علماء نے بیان کیا کہ 2-2 رکعت کر کے کیسے نماز پڑھی جائے. یہ آسان مرحلہ نہیں ہے 3-3 گھنٹے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا, لیکن ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ کام بھلے ہی آپ کہہ رہے ہو اچھا ہو, لیکن کیونکہ اللہ کے رسول نے اس طرح سے انجام نہیں دیا, لہذا ہم انجام نہیں دے سکتے. شریعت ہمیں تھوڑی بنانی ہے, جو شریعت آ چکی ہے اس پر عمل کرنا ہے. یہی اختلاف ہے نا. پھر بڑی آسانی سے کوئی آئے اور آ کر مجھے اور آپ کو ڈسٹریکٹ کر دے کہ کل تک جیسے تم اعمال و افعال کو انجام دے رہے تھے اس کو چھوڑ دو, آج جس طرح سے میں بتا رہا ہوں اس طرح سے انجام دو, یہ انحراف نہیں ہے؟ کیا جواب رہے گا کل ہمارے پاس؟ مجھے اور آپ کو بہت ہی دقت کے ساتھ, ہوشیاری کے ساتھ, جتنی ہوشیاری سے ہم اپنی دنیا کے بارے میں ایک معمولی سی چیز خریدنے کے بارے میں جتنی ہوشیاری بروئے کال لاتے ہیں کہ مجھے کیا چیز خریدنی ہے کیا چیز نہیں خریدنی. اگر ایک ابا خریدنی ہے, قبا خریدنی ہے, ایک شرٹ خریدنی ہے, ایک پینٹ خریدنی ہے, اس میں تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کال لا کر میں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کپڑا اچھا ہے یا نہیں ہے, مجھ پر اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا, رنگ اچھا ہے یا نہیں ہے, بنانے والا صحیح تھا یا نہیں تھا, یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں. دین ایسا ہو گیا ہے کہ جہاں سے بھی آئے, جیسا بھی آئے, جو بھی آئے دین کے نام پر اس کو میں اور آپ لے لیں, ایسا طرح سے نہیں ہو سکتا. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بہت قربانیاں دیں, بہت قربانیاں دیں اسی ولایت کو سمجھانے کے لیے. یہ کربلا میں جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دی اسی ولایت کو سمجھانے کے لیے, لیکن وہ والی ولایت نہیں فقط کہ جس پہ فقط اور فقط شعار بلند ہوں, جس پہ فقط اور فقط نعرے لگیں. سید الشہداء نے جس ولایت کو کربلا میں بچایا ہے, وہ ولایت کیا تھی؟ اس ولایت کے لیے ابو ذر جیسی شخصیت ربضہ کے صحرا میں, بے آب ہو گیا صحرا میں, شہید ہو گئی. اس ولایت کو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں بچایا ہے. اور اس کے حوالے سے میں اور آپ اگر توجہ کریں کہ پھر ولایت وہی حکومت ہے اہل بیت، کتنی نافذ ہے مجھ پر، کتنی نافذ ہے میرے گھر پر، کتنی نافذ ہے میرے معاشرے پر، جس ولایت کو ہم سب سے زیادہ بیان کرتے ہیں، کرنے پہ تیار ہیں، ہم اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں اس ولایت کو. آپ سب جا کر کے آج جب بستر پر جائیں، تفکر اور تدبر، ابو ذر کی عبادت کا بیشتر حصہ تفکر پر مشتمل تھا، بہت غور و فکر کیا کرتے تھے. آج آپ ان کی پیروی کرتے ہوئے جب بستر پر خلوت میں بالکل تنہائی میں اس بات کو سوچئے گا کہ اس اہل بیت کی ولایت کو ہم نے کتنا اپنے اوپر نافذ کیا، میں نے کتنا نافذ کیا، میں یہ سوچوں جا کر تو میرے سامنے خود رزلٹ آ جائے گا کہ جو میں اپنی اذان میں کہتا ہوں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی یوم ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ، یہ کتنا میں نے پریکٹیکلی اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا ہے، اپنے معاشرے پر، اپنے گھر پر کیا ہے، خود میرے پاس جواب آ جائے گا. کل میں نے کہا تھا نا کہ ایک میت کے ساتھ میں اور آپ رات کیوں نہیں گزار سکتے، اس لیے کہ زبان سے کہہ رہے مردہ ہے حرکت نہیں کر سکتا، دل کے اندر ہے کہ شاید حرکت کر لے، بس وہ جو دل کے اندر ہے نا وہی گرا ہے. عربی میں گرا کو اگر میں اور آپ سادہ الفاظ میں کہیں عقد، اور اسی سے عقیدہ بنا ہے، عقیدہ وہ ہوتا ہے جو دل میں راسخ ہو، عقیدہ وہ ہوتا ہے جو دل میں راسخ ہو. بس اگر دل میں راسخ ہے ولایت اہل بیت اطہار علیہم السلام، اور اس میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پروردگار عالم ہم سب کو محفوظ رکھے بحق محمد و آل محمد انحرافات سے، خصوصاً عقائد کے اندر انحرافات سے محفوظ رکھے پروردگار، کہ واقعاً یہ سارے جتنے آپ کو عملی انحرافات نظر آ رہے ہیں نا، یہ عقیدے کی کمزوری کا نتیجہ ہے. یعنی میں ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جاؤں، کتنا عجیب ہے، بعض چیزیں عبرت اسی دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں، وہاں جلی حروف میں لکھا ہو کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے خبردار، وہاں پر میں محفوظ ہو جاؤں. قرآن میں پروردگار عالم بار بار مجھ سے کہے ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، کیوں عقیدہ میرے دل میں راسخ نہیں ہو رہا؟ کیمرے کی آنکھ تو صرف ایک اسٹور میں دیکھ رہی ہے نا، ایک بلڈنگ میں دیکھ رہی ہے، اس کو بھی ممکن ہے کہ جو چیک کرے اس میں کوئی غلطی ہو جائے، مجھے نہ دیکھ پائے، یہ امکانات موجود ہیں نا. خدا کے لیے میرے اور آپ کے، میں اور آپ یہ امکانات دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. ایک ایک لہجے سے واقف ہے. سید الشہداء علیہ السلام دعا عرفہ میں فرماتے ہیں میری آنکھوں کی جنبش سے تو واقف ہے کہ یہ جنبش کیوں ہوئی آنکھوں میں. ابا جان جس وقت ہم کوئی بے عملی کر رہے ہوتے ہیں نا، عرفا کہتے ہیں کہ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے کرتے ہیں. ہم اس کو عموماً اور اصطلاحاً فروع دین میں لے کر آتے ہیں اپنے اعمال کو، لیکن اعمال کا صحیح ہونا خود عقیدے پر منحصر ہے. جس کو یہ معلوم ہو جائے، جس کے لیے قط قائم ہو جائے کہ ہاں خداوند متعال ہی میرا خالق ہے، وہی مجھے ساری نعمتیں دیتا ہے، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اس کی حفاظت ہو، تو ایسے لوگ ان کے کردار، ان کے افعال، ان کے انداز کچھ اور ہی ہوا کرتے ہیں. ان کے لہجے کے اندر یقین ہوتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا جنگ نہیں ہوگی، مذاکرات نہیں کریں گے، یہ یقین کہاں سے آتا ہے؟ یہ تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے نا، کہاں سے آیا ہے یہ یقین؟ بغیر خدا کے توکل کے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. اچھا ایک بات ہوتی ہے کہ گھر کے اندر ایک شخص چار لوگوں کے سامنے کوئی بات کرے، ایک بات ہے کہ جس کی ایک ایک بات کو آبزرو کیا جا رہا ہو، مطلب مجھے پتہ ہے میرے سامنے کیمرہ ہے، میں بہت احتیاط سے بول رہا ہوں کہ کل کو حالات تبدیل ہوں تو یہ میرے لیے کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی ثبوت بن کر سامنے آئے، ایسا ہی ہے نا معاملہ. یہ وثوق، یہ یقین کیسے پیدا ہوتا ہے جو ہمارے بزرگان کے دلوں میں ہے؟ یہ خدا وند متعال پر توکل سے ہوتا ہے. جو اللہ پر توکل کرے گا، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، بس اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس کو پھر دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ سب کچھ جو لیا ہے، بہترین مثال جو میرے اور آپ کے پاس توکل کی ہے وہ کربلا ہے. بہترین مثال کربلا ہے خدا پر توکل کی. جو درندے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تھے ان سے کسی بھی قسم کی بھلائی کی توقع کی جا سکتی تھی؟ نہیں کی جا سکتی تھی. سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے انصار اور بنی ہاشم کے افراد، کیا ان کے پاس یہ بہترین عذر نہیں تھا کہ خواتین بھی ساتھ ہیں؟ بہترین عذر تھا. پھر بھی اللہ پر توکل کرتے ہوئے حجت خدا کا ساتھ ایسے دے رہے ہیں کیونکہ اللہ پر توکل ہے، اللہ پر یقین ہے. ان تمام چیزوں کو اگر میں اور آپ اپنے اندر مضبوط کر لیں، جس سے ہمیں منحرف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے بہت بڑی طاقت ہے ماہ رمضان، یہ روزہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ روزے کی بھوک و پیاس بہت بڑی طاقت ہے. امام خمینی کا جملہ وہ آپ کے ذہن میں ہوگا، بزرگان کے اور جوانان نے سنا ہوگا، اس قوم کو بھوک و پیاس سے ڈراتے ہو جس کے پاس ماہ رمضان جیسی نعمت ہے، اس قوم کو جنگ سے ڈراتے ہو جس کے پاس عاشورہ جیسا واقعہ ہے. اس سے مجھے اور آپ کو منحرف کر کے اس روزے میں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اقدامات نہ کریں، سحری نہ کریں، بالکل کریں، لیکن جب بھوک و پیاس لگے نا تو اس واویلہ کے بجائے اس قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کریں جس کا فائدہ ہے، جو رسول اللہ نے خطبہ شعبانیہ میں بیان کیے کہ اس بھوک و پیاس کو میں اور آپ یاد کریں. واقعی بہت بڑی نعمت ہے ماہ رمضان. ہمیں ماہ رمضان صرف، آپ بچوں سے پوچھیے گا کبھی، بیٹا روزہ کشائی میں کیا ہوتا ہے؟ بچے تو دل کے سچے ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ان کے ذہن میں ہم نے روزے کا کیسا کنسیپٹ ڈیولپ کیا ہے. گفٹ، افطاری، پکوڑے، آج کل کی غذائیں، پیزا وزا، جو بھی آپ، اس سے بڑھ ہی نہیں رہے ہیں، اس سے بڑھ ہی نہیں رہے ہیں. یعنی ماہ رمضان بھی کہ جس میں غریبوں کی بھوک و پیاس کو یاد کرنا تھا، اس میں بھی افطار پر بیٹھ کر ہم اور آپ، پھر میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کی نعمتوں سے استفادہ نہ کریں، ضرور کریں، اللہ نے دیا ضرور کریں، اور اس میں سے جن کا حق ہے ان کو ادا بھی کریں، لیکن کم سے کم اس ماہ صیام کو انحراف کا شکار نہ ہونے دیں، ایام عزا کو انحرافات کا شکار نہ ہونے دیں، عاشورہ کو انحرافات کا شکار نہ ہونے دیں، دین کو انحرافات کا شکار نہ ہونے دیں. اور یہ سب کچھ کب ممکن ہوگا؟ کہ جب میں فردی انحراف سے بچوں گا، کیونکہ فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے نا، اکائی سے ہی دیہائی بنتی ہے. پھر ایک ایک کر کے ہم اپنے معاشرے کو مختلف چیزوں کی طرف راغب کریں، اور اے کاش کہ ہم سب مل کر، اکیلے یہ کام نہیں ہو سکتا، میں یہ چاہوں میں اکیلا بیٹھ کر بولتا رہوں، آپ سننے والے نہیں ہوں گے، کوئی فائدہ نہیں، ہم سب عمل نہیں کرنے والے ہوں گے، کوئی فائدہ نہیں. لہذا ایک ایک فرد اس بات پر مکلف ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے لیے کچھ نہ کچھ کرے، کچھ نہ کچھ کرے. بس ختم کروں گا اپنے عرائض کو اس جملے کے اوپر کہ جو ہمارے استاد نے شہر مقدس قم میں تفسیر قرآن کے حوالے سے، کئی مرتبہ میں پہلے بھی اس کو بیان کر چکا ہوں مجالس میں، دیکھیں کس طریقے سے جب اذان منحرف ہو جائیں تو ہم کہاں سے کہاں سوچتے ہیں. ہمارے استاد نے کہا کہ بیٹا جب تمہیں کوئی چیز ملے تو اس پر فخر مت کرو کہ اہل بیت نے تمہیں کیا دیا ہے. بہت قیمتی جملہ ہے، اس پہ توجہ رکھیے گا. کہا اس پہ کبھی فخر نہ کرو اہل بیت نے تمہیں کیا دیا ہے. ہم لوگوں کو تعجب ہوا سن کر، جیسے آپ کے چہروں سے واضح ہو رہا ہے کہ آپ کو بھی تعجب ہو رہا ہے کہ اس پہ فخر نہ کرو کہ اہل بیت نے کیا دیا. انہوں نے جواب دیا، فخر اس پر کرو کہ تم نے اہل بیت کو کیا دیا ہے. طالب علموں نے سوال کیا، آغا کیوں؟ جواب دیا، اس لیے کہ اہل بیت تو سب کو دیتے ہیں، کیا اپنا کیا پرایا، لیکن لیتے سب سے نہیں ہیں، لیتے فقط اپنوں سے ہیں، لہذا اس پر فخر نہیں کرو کہ تمہیں اہل بیت نے کیا دیا ہے. فخر کرنا ہے تو اس پر فخر کرو کہ تم سے اہل بیت نے کیا لیا ہے. اس جانب توجہ رکھیں، ہم صرف اس فخر میں مبتلا ہیں کہ مولا کا کرم ہے اولاد مل گئی، مولا کا کرم ہے گھر مل گیا، مولا کا کرم ہے اچھی جاب مل گئی، مولا کا کرم ہے اچھی جاب مل گئی ہے، اس اچھی جاب سے تم نے مولا کے لیے کیا کیا؟ صحیح کرم جب ہوگا کہ جب تم کچھ ان کے لیے کرو. مولا کا کرم ہے اچھی اولاد مل گئی ہے، اس اچھی اولاد کو مولا کی راہ پر چلاؤ گے تو یہ مولا کا کرم ظاہر ہوگا، یہ چاہتے ہیں مولا. لہذا ایک ایک چیز میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں. اور اس میں اگر میں اور آپ خدا نخواستہ انحراف کا شکار ہو گئے تو ہم پھر اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مد مقابل چند مادی چیزوں کو لا کر یہ سمجھیں گے کہ اہل بیت ہم سے راضی ہو گئے، کیونکہ اہل بیت اطہار علیہم السلام مادیات سے راضی نہیں ہوتے. اگر مادیات سے وہ راضی ہو رہے ہوتے تو شتیتا کے ایک پارچے کے عوض اپنی ابا نہ بھیجتے کفن کے طور پر، چند درہم کے عوض اموال چھوڑ دیے قم سے جانے والے امام موسیٰ کاظم نے، کہا وہ شتیتا نے جو پارچہ دیا ہے چھوٹا سا وہ دو. کہا مولا اس میں کیا خاصیت ہے؟ کہا اس میں خاصیت یہ ہے کہ یہ جس خلوص کے ساتھ ہماری تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بھیجا گیا ہے وہ خلوص ان میں نظر نہیں آ رہا. صلہ کیا دیا؟ با اعجاز آئے شتیتا کے جنازے پر نماز پڑھی، یہ اعزاز کیوں ملا؟ یہ اعزاز اس لیے ملا کیونکہ اس معظمہ نے امام کی تعلیمات پر عمل کیا تھا. زمانے کے امام بھی ہمارے گھروں میں آئیں، زمانے کے امام بھی آئیں گے ہمارے گھروں میں اگر ہم ایسے ہو جائیں. اگر میں ایسا ہو جاؤں تو میرے گھر میں امام زمانہ آئیں گے. امام زمانہ کے غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ پابند ہیں کہ وہ اب کہیں جا نہیں سکتے. امام علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اگر ہم اس قابل ہو جائیں، ہم اس قابل نہیں ہو رہے لہذا وہ ہمیں اپنا نہیں سمجھ رہے. صرف کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ معکم معکم لا مع عدوکم، آپ کے ساتھ ہوں آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں، عملی طور پر دشمن کے ساتھ ہوں. وہ ابو حمزہ سمالی کو، ابو حمزہ کو دعا تعلیم کر رہے ہیں، دعا ابو حمزہ سمالی جو شہر میں پڑھی جاتی ہے. میں اور آپ بیٹھ کر سحر و افطار کی نشریات دیکھ رہے ہیں، ماہ رمضان کی فرصت ہے، یعنی ایامہ افضل الایام، لیالی ہی افضل اللیالی، ساعاتہ افضل افضل الساعات، ان تمام چیزوں کو پس پوش ڈال کر کہ ہاں رسول نے کہا تھا کہ افضل ہے تو کیا ہوا، غلط تھوڑی کر رہے ہیں. میں بھی نہیں کہہ رہا غلط کر رہے ہیں، لیکن منحرف ہو رہے ہیں، منحرف ہو رہے ہیں. اگر میں اور آپ اس مہینے میں اپنی روح کی پرواز کو بڑھا سکتے ہیں اور میں اور آپ کسی اور جانب متوجہ ہو رہے ہیں تو یقیناً ہمیں منحرف کیا جا رہا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک درود پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد پر. دیکھیں مکس گیدرنگ کا جو مسئلہ ہے نا وہ مفسدے سے متعلق ہے. البتہ جو افراد وہاں پر متخصصین بیٹھے ہوئے ہیں ممکن ہے ان کے لیے مفسدے کا لازمانہ نہ ہو، لیکن عموماً جو ہمارے معاشرے میں مکس گیدرنگ کا ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے نا، تو جب ہم اجتماعی اعتبار سے کوئی ایسا کام کر رہے ہوں کہ جس کے اندر نقصانات کے زیادہ امکانات ہیں تو پھر عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے. ٹھیک ہے، اب جب آپ نے یہ سوال کیا تو یقیناً دوسرا سوال یہ ہوگا پھر علماء وہاں پر کیوں جاتے ہیں؟ بعض میدان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو خالی بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، جہاں پہ آپ کی ریپرزنٹیشن ضروری ہے. جی اسی لیے میں نے جواب کو اتنا مدد دیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اس میں ہماری نمائندگی بعض جگہ ضروری ہوتی ہے اور صحیح تشیع کے صحیح عقائد کو آگے فارورڈ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب اہل اس مقام سے ہٹے گا تو نااہل آئے گا، درست ہے؟ تو اس لیے بعض جگہ جانا ضروری ہے. لیکن کیا میرے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ میں اور آپ بھی اس 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے یا 8 گھنٹے کی ٹرانسمیشن بالکل آنکھ جما کر یکسو ہو کر دیکھتے رہیں؟ یہ ایک الگ موضوع ہے. 2 موضوعات ہیں کہ وہاں پر جانا یا نہ جانا کیا ہے، دوسرا موضوع یہ کہ میرا اور آپ کا اپنے ٹائم کو اسپوائل کرنا کیا ہے شخصی اعتبار سے. تو اس کی فرق کو سمجھ لیں تو مسئلہ آسان ہو جائے گا. جو کل ہم نے مردے والی مثال دی تھی کہ وہ زندہ نہیں ہو سکتا، عقیدے پہ دلیل کی بات پوچھی کہ ہر عقیدے کے اوپر ہمارے پاس عقلی دلائل ہونے چاہیے. خوب مردے کے اندر جو روح بھیج سکتا ہے وہ خدا ہے، یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ. اچھا روح آ جائے گی اور وہ زندہ ہو جائے گا تو اس سے خوف زدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ جو مردہ ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ اگر چلے دشمن ہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہاں تو عزیز و اقارب کے مردوں سے لوگ ڈرتے ہیں. حتیٰ مردوں کو چھوڑ دیجئے، وہ تابوت جس میں میت کو لٹایا جاتا ہے اس سے ڈرتے ہیں. بعض لوگ کافور کی خوشبو سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ ڈرنا کیا ان کو بچا پائے گا؟ نہیں بچائے گا، بالآخر مرنا تو ہے. آپ ہمارے اچھا یہ راسخ ہو چکا ہے ہمارے ذہن میں کہ موت موت کہنے سے موت آ جائے گی. مثلا ماہ رمضان کی دعاؤں کے اندر, شب کی جو دعائیں ہیں اس کے اندر اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی دعا ہے. اسی دعا کو اگر کوئی بچہ بیٹھ کر اردو میں پڑھ رہا ہو, پروردگار مجھے اللہ کی راہ میں قتل ہونا نصیب فرما, پیچھے سے چار آوازیں آئیں گی خدا نخواستہ اس جوانی میں کیسی باتیں کر رہے ہو. ہمارے کنسیپٹ ہی تبدیل ہو چکے ہیں, یعنی ہم نے اس جسمانی زندگی کو فقط زندگی سمجھا ہے, اور وہ جو ایک ابدی زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے, اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. کیونکہ مغرب نے ہمارے ذہن میں اور ہمارے معاشرے نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے, وہ جو روح پلٹنے والی آپ بات کر رہی ہیں, وہ تو اصلا روح کو جانتے ہی نہیں کہ روح کیا ہے, وہ تو روح کو پہچانتے نہیں ہے. روح تو ہم لوگ, ہم اور آپ ڈسکس کرتے ہیں نا بدن اور روح کو, وہ نہیں کرتے. البتہ خدا کے اعتبار سے جو دلیل آپ نے اگر یہ قائم کرنا چاہتی ہیں قائم کریں, کوئی مسئلہ نہیں, خدا کی قدرت ہے. الہی بحق زہرہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا استجب دعواتنا. یا اللہ 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 یا اللہ, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شامل فرما, مولا کے قلب مطہر کو ہم سے راضی فرما, ائمہ معصومین کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, دنیا میں مومنین و مومنات جہاں کہیں آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرما, علماء اعلام مراجع الزام بالاقص مقام معظم رہبری آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی و مرجع ذیشان آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسین سیستانی کی حفاظت فرما, پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا نظام اسلامی کی حفاظت فرما, دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت دشمنان تشیع دشمنان انقلاب جس رنگ و روپ و بحث و لباس میں ہوں اگر قابل ہدایت نہ ہو تو ان کے شر سے ہمیں نجات عطا فرما, پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ماہ رمضان کی جو چند شبیں باقی بچی پروردگارہ اس میں ہمیں محاسبہ نفس کرنے کی توفیق عنایت فرما, ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما, ہماری روحانی امراض سے ہمیں نجات عطا فرما, ہماری روح کو پرواز عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بجاہ النبی الامین وآلہ الطیبین الطاہرین. اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے, شہداء کی بلندی درجات کے لیے, اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر.